السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. بعد حمد و صلات کے، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمتوں سے اور اس کی برکتوں سے ہمیں نوازا. وہ اسلام جو ہم سب کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا بھی پسندیدہ مذہب ہے. جیسا کہ عزیزم احسن مستقیم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج کا جو موضوع سخن ہوگا وہ اس بات کے اوپر مبنی ہوگا کہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے لوگ، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، جب سے یہ اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے تب سے لے کر آج تک حق باتوں کے سامنے، حق باتوں کے مقابلے میں باطل آ کر کے کھڑا ہوا ہے. اور وہ باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں، باطل پرست یا باطل ذہنیت ہمیشہ ان حق باتوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. میرا جو اپنا ارادہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ توحید کے تعلق سے اور شرک کے تعلق سے کافی حد تک میں نے مواد آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے اور بیان کر دیا ہے، اور میں نے سوچا میں کسی اور موضوع کی طرف اب میں منتقل ہوں. لیکن بہت سارے ہمارے اخوان اور بہت سارے ساتھیوں نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ شرک کا موضوع یوں ہی اگر مختصر طور پہ بیان کر کے چھوڑ دیا گیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی اور بھی تفصیلات
جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے انہیں بیان کیا جائے اور کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، تاکہ ہم اچھی طرح سے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سمجھ سکیں۔ میں نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا اور میں نے سوچا کہ میں وہ شبہات، وہ شکوک جو توحید اور شرک کے ضمن میں ہیں یا توحید اور شرک کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، یا وہ شبہات جنہیں لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، یا حوث پرستی کی بنیاد پر، یا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، یا شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں، بہتر اور مناسب میں نے یہ سمجھا کہ آئیے کچھ دو تین مجلسیں اس تعلق سے رکھی جائیں کہ یہ توحید اور شرک کے متعلق جو شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے، ہم جو یہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں یا اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، تاکہ ان اعتراضات کا، ان شبہات کا اچھی طرح سے حل لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگ پھر اب مجال نہ باقی رہے، میدان نہ باقی رہے حق کو قبول کرنے میں کسی بھی قسم کے شکوک یا شبہات کا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بھی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر، کچھ ممکن ہے دو تین مجلسیں اس ٹاپک کے اوپر ہوں اور میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت و تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہترین مواد اور ایک بہترین ذخیرہ علم کا آپ کے سامنے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو رکھا جائے اور رکھیں۔ یہ شبہات کس تعلق سے ہوں گے؟ یہ شبہات توحید اور سنت کے تعلق سے ہوں گے، یہ شبہات توحید اور شرک کے تعلق سے ہوں گے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، کیسے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کیسے اعتراضات کر کے یا شبہات پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو پھیرا جاتا ہے۔ بظاہر وہ شبہات جب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو سر کرنا یا اتنے بڑے سوال کا جواب دینا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ واقعی اس شبہ کے اندر بہت بڑی جان ہے، بہت بڑی طاقت۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ ظاہر ایک من جملہ ایک عام مثال ہے شبہ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جدہ میں ہم پروگرام میں گئے تھے تو انہوں نے یہ شبہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے ایک صاحب نے ایسا شبہ رکھا، دیکھیں عجیب شبہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب آج امت کے اندر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے اور مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف مذہبوں میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر ان دھڑوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم کیا کہیں، یا ان کے یہ سب کے سب جو ہے حق پر ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جن مذہبوں پہ باقی ہیں یہ سب حق پہ ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا بھائی مثال اس کی یوں سمجھ لیں جیسے کہ اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ تمام سب مسلمان ہیں، تو اسلام ہے اور اسلام کی مثال آپ سمجھ لیں ایک شہر، اسلام جیسے ایک شہر کی مانند، بات سمجھ میں آ رہی نا، اسلام ایک شہر کی مانند ہے اور اس شہر کے چار دروازے ہیں، ایک مشرق کا دروازہ ہے، ایک مغرب کا ہے، ایک شمال کا ہے، ایک جنوب کا ہے۔ جو کوئی بندہ مشرق کے دروازے سے داخل ہوتا ہے شہر میں تو وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، مغرب سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، جنوب سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، شمال سے جو داخل ہوتا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، المہم کسی بھی دروازے سے آدمی آئے آتا تو شہر ہی میں ہے نا۔ دین ہی اسی طرح سے شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ اسلام کے چار دروازے ہیں. کوئی شافعیت سے آ رہا ہے، کوئی مالکیت سے آ رہا ہے، کوئی حنبلیت سے آ رہا ہے، کوئی حنفیت سے آ رہا ہے، سارے کے سارے ایک ہی تو ہیں. ایک ہی نہر کی، ایک ہی سمندر کی یہ ندیاں ہیں اور یہ نالے ہیں اور ملتے ہیں ایک ہی کے اندر. تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ بظاہر ایک شبہ ہے اور یقیناً بڑا خوشنما شبہ ہے اور بڑا بہترین شبہ ہے، اور ایک عام سمجھنے والا آدمی سوچے گا یار صحیح ہے، یہ تو واقعی جھگڑنے کی بات کہی تو ملاؤں کی اپنی بات ہے جو خامخواہ جو ہے اپنے روزی روٹی کے لیے اس طرح سے اختلافات کرتے ہیں. ورنہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اختلاف جو پیدا ہے امت کے اندر، یہ سارے کے سارے حق پہ ہیں اور سب کے سب ایک ہی مقصد اور ایک ہی شہر میں داخل ہونے والے. بس لیکن ان بزرگ نے کہا اور بڑا بہترین جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا ایک جواب دیا. اس کا جواب یہ میں نے دیا کہ جناب آپ نے شبہ تو بڑا پیارا کیا اور اعتراض اور جو ہے امت کے اندر اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بہترین مثال آپ نے سامنے لا کے دی، بظاہر تو بڑی اچھی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو آپ نے دروازے بیان کیے ہیں اور اسلام کو ایک شہر بیان کیا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ جو دروازے ہیں، یہ دروازے کیا اسی وقت سے ہیں جب سے اسلام اس دنیا میں ہے، یا یہ دروازے کب بنائے گئے؟ یہ جو چاروں دروازے بنائے گئے یہ کب بنائے گئے؟ اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حنفی، شافعی، مالکی ہیں، ظاہر ہے آپ بھی یہ بات مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے، یہ 400 سال کے بعد یہ دروازے بنائے گئے، 4th صدی ہجری کے اندر یہ دروازے پیدا کیے گئے. تو سوال یہ ہے کہ 400 سال پہلے سے اسلام موجود تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور بھی دروازہ تھا یا نہیں تھا؟ سمجھ آئی بات آپ کی؟ 400 سال پہلے کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ تھا؟ ہمیں بتائیں آپ. ظاہر ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا، اور وہ دروازہ تھا کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ تو 400 سال کے بعد یہ چار دروازے بنائے گئے ہیں، جس کو آپ لاگ لپیٹ کے کہہ رہے ہو ادھر سے بھی جائے ادھر سے بھی جائے ادھر سب شہر میں جا رہے ہیں. شہر میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ تھا 400 سال پہلے سے، اور وہ دروازہ تھا مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی شریعت کا دروازہ تھا. ہمیں وہ دروازہ بتلاؤ، اس دروازے سے ہم شہر میں داخل ہوں گے. یہ 400 سال کے بعد پیدا ہوئے دروازے، ہمیں اس کی ضرورت؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ ایک شبہ ہے. اس شبہ کا جواب بھی دینے کے لیے تھوڑا عقل کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑے دماغ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت آپ قرآن و سنت کی دلیلیں ڈھونڈتے پھریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہمارے جو اخوان ہیں بار بار بہت سارے شبہات پیدا کرتے ہیں، جناب یہ شبہ ہے، جناب یہ شبہ ہے، آپ نے توحید کی بات کی تو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی، عطا کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شفاعت کریں گے. آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. تو جب انہیں شفاعت دے دی گئی تو اب ان سے مانگنے میں، شفاعت سمجھنا سفارش، یعنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امت کی سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں سفارش عطا کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم ان سے اگر سفارش مانگیں تو اس میں کراہت کیا ہے، اس کے اندر برائی کیا ہے؟ ہم ان سے سفارش طلب کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے. اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس شبہ کا جواب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ ہم کیسے اس شبہ کا ان کو رد کر سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے؟ کیسے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن کریم سے آپ دے سکتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، ٹھیک ہے اللہ کے رسول, جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں, مزار کے پاس, گنبد خضرا کا حوالہ, گنبد خضرا کا وسیلہ, اے اللہ کے نبی ہمیں شفاعت عطا کیجئے, اے اللہ کے نبی ہمیں اپنی قیامت کے دن ہماری شفاعت کیجئے گا, ان سے مانگتے ہیں, سفارش طلب کرتے ہیں. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کیسے اس کو رد کر سکتے ہیں؟ تو میں بتاؤں آپ کو اس شبہ کا جواب. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی جب اللہ کے نبی کو شفاعت دے دی گئی تو پھر ان سے مانگنے میں کیا کراہت ہے, ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے, یہ آپ پسند کریں گے یا آپ سفارش کو پسند کریں گے, کیا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعۃ, تو میں نے شفاعت کو پسند کیا, میں نے شفاعت کو پسند کیا. کہ ہمارے یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری آدھی امت جنت میں چلی جائے. کیوں آدھی امت جنت میں چلی جائے گی؟ اگر ہم کہہ دیں اللہ میری امت آدھی جنت میں چلی جائے تو آدھی تو بیچاری گنہگار پڑی رہے گی نا, تو اس میں تو حق نہیں ہوگا اللہ سے دوبارہ کہنے کا. لیکن جب سفارش کا حق مانگ لیں گے اللہ سے تو قیامت کے دن ہم پورے کے پورے کی سفارش بھی کر سکتے ہیں, جس کی چاہیں اس کی سفارش کر سکتے ہیں, ہے نا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاخترت الشفاعۃ, تو میں نے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ لیا, اس میں کوئی شک نہیں, صحیح بخاری کی روایت. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت عطا فرما دیا ہے. لیکن شفاعت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے شفاعت مانگنے کا ڈائریکٹلی طور پر, سیدھے طور پر کہ اپنے نبی سے شفاعت, میرے نبی سے شفاعت, اے میرے بندو مانگو, اس کے منع کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اللہ نے عطا تو کیا لیکن امت اپنے بندوں کو منع کر دیا کہ ان سے شفاعت نہ طلب مانگو. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما فلا تدعوا مع اللہ احدا, اے لوگو اللہ کے علاوہ اور کسی کو آواز نہ دو, کسی سے دعا نہ مانگو, کسی کو نہ پکارو, یہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. تو ظاہر ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو شفاعت عطا کر دیا ہے, اس میں اللہ کا حکم بھی تم مانتے ہو کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو شفاعت عطا کر دیا ہے, تو اللہ کا یہ بھی حکم مانو کہ اللہ نے اپنے نبی کو شفاعت دے کر کے اپنے بندوں کو منع کر دیا ہے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتوں کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے, مومنین کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے, یہاں تک کہ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی کیا کریں گے قیامت کے دن, شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب تم نبی کو پکارو, پکار سکتے ہو شفاعت کے لیے جیسا کہ تم کہتے ہو, تو پھر اپنے مرے ہوئے بچوں کو بھی پکارو کہ اے میرے فلانے بچے میری شفاعت کر دے. تو کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہمیں بتاؤ. وہ خود کہے گا, وہ خود مبہوت ہو جائے گا اور کہے گا یقیناً ہم اپنے بچوں کو نہیں پکاریں گے, یا محمد علی ہمیں ہماری شفاعت کرنا, یا بچہ ننھا سا مر گیا تو اس کو اس کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائیں گے, اس کی قبر پہ جا کے سجدے کریں گے اس کی, کہ وہ بھی تو ظاہر ہے کہ ولی اللہ وہ بھی ہوا. پھر فرشتوں سے بھی شفاعت مانگو, ان کو بھی پکارو فرشتوں کو. اور یہی کام وہ تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے, فرشتوں کو آواز دیتے تھے اپنے دکھ کے, اپنے دکھ میں, اپنے سکھ میں, سب میں فرشتوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے, ان کی سفارش مانگتے تھے. تو ایک شبہ ہے, اس شبہ کا جواب آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت ضرور دیا ہے, حق یہ ضرور دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے تم مانگو کہ اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت مجھے عطا فرما, اے اللہ مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا, قیامت کے دن میں جب گنہگار اللہ تیرے سامنے آؤں تو اے اللہ میرے نبی کو یہ حکم دینا کہ وہ میرے بارے میں شفاعت کریں. اس طرح سے تم دعا کرو, اس طرح سے نہ کرو کہ اے آقا میری شفاعت کرو, اے آقا میری یہ کرو, اے آقا میری یہ کرو, اے آقا میری یہ. اللہ تبارک تعالیٰ منع فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو آواز مت دو. اور یہ کہ بچوں کو بھی پھر پکارو، فرشتوں کو بھی پھر پکارو، صالحین کو بھی پھر، مومنوں کو بھی پھر پکارتے پھرو، پھر تو اللہ میں اور مومنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر دنیا بھر میں سب کو آواز دیتے پھرو۔ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عبادت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ تو یہ شبہات ہیں، اس طرح کے شبہات میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی نقطے وائز سوالات کے انداز میں میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، جو صرف اور صرف توحید اور شرک سے متعلق ہوں گے۔ میرے عزیزو اور میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک عظیم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کے درمیان انتشار پیدا کریں، تفرقے پیدا کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے بھیجے ہوئے دین کے علاوہ ایک دوسری راہ بنائی جائے، اس اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں ایک دوسرا دین ایجاد کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آج مسلمانوں کی جتنی کثیر تعداد اس دنیا کے اندر موجود ہے، چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں اور چاروں طرف دیکھیں، ایک عظیم تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، اور اللہ کی قسم آج مسلمانوں کی تعداد جس قدر موجود ہے اس دنیا کے اندر، اتنی تعداد کبھی دنیا کے اندر نہیں تھی، اس قدر موجود ہیں۔ ہر چیز میں مسلمان آگے ہیں، مال دولت ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں، حکومت اور سلطنت ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں، اور علم و تعلم ہو اس کے اندر بھی، تعلیم و تعلم ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں، غرض ہر میدان میں، حکومتیں، سلطنتیں، مال اور دولت، سب چیز کے اندر مسلمان آگے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کثیر تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ اتنی تعداد مسلمانوں کی کسی جتنی ہے اتنی اور کسی دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں، اسی طرح جس طرح یہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اتنے ہی مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے آخرکار ایسا، جبکہ مسلمان مال و دولت میں سب کے اندر آگے ہیں اور زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ جتنے آج ذلیل ہیں اتنے کسی زمانے میں مسلمان ذلیل اور رسوا نہیں تھے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، مختلف جماعتوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروپوں، مختلف کٹیگریوں کے اندر وہ بٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جنوب ایشیا کے اندر، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں، افغانستان کے اور سری لنکا، یہ جو ہمارے جنوب ایشیا کے علاقے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، صبح شام جماعتیں نکل رہی ہیں، فرقے بن رہے ہیں، گروپ نکل رہے ہیں، دیکھو تو اس طرح سے حیرت ہوتی ہے، جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ جماعتیں ختم بھی ہوتی ہیں۔ اور ترہ یہ کہ ہر جماعت ایک دوسری جماعت کو غلط کہتی ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو لان تان کرتا ہے، وہ اس کو لان تان کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی ہمارے ملکوں کے اندر بوہری جماعت بھی ہے، اسماعیلی بھی ہیں، آغا خانی بھی ہیں، نیچری بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، بہائی بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، اپنے نام مسلمانوں کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنا نام بھی مسلمانوں کے طریقے پہ رکھتے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی قادیانی ہے، کوئی نیچری ہے، کوئی بہائی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی جو ہے بوہری ہے، کوئی جو ہے دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی فلانی ہے، مختلف گروپ، مختلف جماعت، مختلف کیٹیگریاں دنیا کے اندر موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان انہی گروپوں میں تقسیم ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر مشرک ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت؟ اسٹیجیں سجا کے اور جناب عالی گلیوں میں کوچوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جبکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ گو ہے, ان میں سے ہر ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر ایک پڑھتا ہے. آپ دیکھیں ہر گروہ کا آدمی کلمہ پڑھتا ہے, اور ہر گروہ کی الگ الگ مسجدیں بھی ہیں, ہر گروہ کی الگ الگ شادیاں بھی ہیں, ہر گروہ کے الگ الگ عبادتیں بھی ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی. وہ حنفی مسلک کا آدمی ہے تو وہ الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے, وہ شافعی مسلک کا آدمی ہے تو الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں رافضی ہے تو وہ الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے, وہ مالکی ہے تو الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے, وہ بحری ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے الگ طریقے سے کرتا ہے, وہ اسماعیلی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے, وہ آغا خانی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے, قادیانی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے, غرض کی حنفی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے, دیوبندی ہے الگ طریقے سے کرتا ہے, بریلوی ہے وہ الگ طریقے, غرض کی ایک دوسرے کے الگ الگ مختلف چیزیں الگ الگ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک آدمی جب ان مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ یہ تو نے دنیا کے اندر اپنے دین کو بھیجا تو اتنے اس قدر کٹیگریاں تو نے بنائی کہ مسلمان اللہ کا نام لینے والے اس طرح بٹے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے لوگ موحد ہیں؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے دائرہ اسلام میں ہیں؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے قرآن اور سنت کے متبع اور پیروکار ہیں؟ جبکہ دعویٰ ہر ایک کا ہے, ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمان ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں. اگر ہم ان میں سے یہ کہیں کہ جناب اس کے اندر یہ خرابی ہے مشرک یہ مشرک, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے, ہمیں الٹے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مشرک ہے, یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے, یہ تو نماز پڑھتا ہے, یہ تو روزے بھی رکھتا ہے, مسجدیں تعمیر کرتا ہے, اور عید بقرعید کی نمازیں پڑھتا ہے, جمعے کی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے دوستو آئیے میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ جو جماعتیں یہ جو فرقے یہ گروپ, آپ ان کو ترازو پہ رکھو, آپ ان کو اٹھا کے میزان قائم کرو قرآن و سنت کا, جسے اللہ اس کے رسول نے میزان دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمرہ اور حکمہ کی اطاعت کرو, اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, کسی چیز کے اندر تم مختلف ہو, تمہارے اندر تنازع پیدا ہو جائے, جھگڑا پیدا ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں لوٹاؤ, اور جو بھی رب کا قرآن کہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے, اسے قبول کر لو, اگر قبول کرتے ہو تو تم مسلمان ہو, اگر نہیں قبول کرتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محبوب تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے اختلافی معاملوں میں حکم نہ بنا لیں, جج نہ بنا لیں, جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں, اور تیرے کیے ہوئے فیصلے کو تیرے احکامات کو شرح صدر کے ساتھ بخوشی براضی اور خوشی قبول نہ کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور جس طرح سے تسلیم کی جاتی ہے کسی بات کو اسے تسلیم کرنا کر لیں, یقین نہ کر لیں, تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے دوست میرے عزیز یہ میزان ہے, یہ ترازو ہے, آپ اس میزان اور اس ترازو کے اوپر سارے مسلمانوں کو تولتے جائیں. اور ایک بات میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتلائی تھی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی جماعت کسی گروپ کسی فرقہ کسی تنظیم کسی تحریک کسی بھی فرقے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے چمٹنا بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا, یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا تھا اور فرمایا ہے قرآن کریم میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے پیروں کو مرشدوں کو مولویوں کو علماء کو ائمہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. تو صحابی رسول جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نصرانی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں, لیکن نصرانی ہم تھے تو ہم نے اپنے علماء کو ائمہ کو پیروں کو مرشدوں کو سجادہ نشینوں کو ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جو چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال نہیں سمجھتے تھے, حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے تھے تم نہیں مانتے تھے؟ بولتے ہم تو مانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا یہی تو اللہ کے علاوہ انہیں رب بنانا ہے, یہ رب یہی بنانا ہے. تو آج بھی انہی یہودیوں اور نصرانیوں کے دین پر چلتے ہوئے, جیسا کہ آقا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر لو دخلوا جوہر رب لدخلتموه, کہ ایک دن آئے گا کہ اے لوگو تم یہودیوں اور نصرانیوں کے قدم سے قدم ملا کے چلو گے. اگر وہ کسی دب کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے. تو انہوں نے صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے, تو کیا وہ یہودی نصرانی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن, وہ یہودی نصرانی ہی ہیں, انہی کے نقش قدم پہ چلو گے. آج یہ ہم اور آپ ہمیں شیطان دھوکہ دے کر کے انہی کے نقش قدم کے اوپر لے کے چل رہا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب بنانا ہے بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے. کسی جماعت اور کسی تحریک, کسی تنظیم اور کسی بھی جماعت ٹکڑے اور کسی بھی مسلک اور مذہب کو ماننا, اس کے ساتھ تعصب کرنا, آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے, اور وہی دلیل ہے, وہی حجت ہے. اسی طرح سے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ تعجب کی بات مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تعجب کی بات یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان کر ابو عمر فاروق اعظم کے پاس آ کے فیصلہ دلائے, وہ تو اللہ کے یہاں کافر قرار پائے. اور جو لوگ عمر کا آج 14 صدی کے مفتیوں اور علماؤں اور پیروں اور شہیدوں اور نہ جانے کن کن لوگوں کے چوکھٹوں پہ جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کراتے ہیں, ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں, جو اپنے ان کو امام اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہیں, عمر کے دروازے پہ نبی کو چھوڑ کے عمر کے دروازے پہ جانے والا اللہ کی نظر میں کافر و مشرک قرار پائے, اور ان آج کل کے مسلمان جو دوسروں کے دروں پہ جا کے اپنے منہ مارتے ہیں وہ کیوں نہیں کافر قرار پا سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے. اور یہ میں بتاؤں آپ کو, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں نے ایک اشارہ دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اور واقعہ مختصر یہ ہے کہ یہودی نے کہا کچھ معاملہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا جب, تو وہ مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا کہ جب باہر نکلے تو کہنے لگا کہ ہم اس فیصلے کو ٹھیک ہے, ہمارے نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے, یہ فیصلہ صحیح ہے, لیکن مدینے کے اندر ایک شخص اور ہے, چلو اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے فیصلہ دلاتے ہیں. اس یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ دے دیا, تم اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے, اب کس کے پاس جاؤ گے جو نبی تمہارے نبی سے بڑا ہو؟ بولے نہیں چلو. وہ جانتا تھا کہ عمر جو ہے یہودیوں کے اوپر بڑا غصہ ہوتے ہیں, کافروں سے ان کو دشمنی ہے, اس لیے اس کو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے. چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, تم نبی کے فیصلے کو اپنے نہیں مانتے, چلو انہی کے فیصلے کو مانتے ہیں. چنانچہ وہ لے کے آئے, حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے معاملہ رکھا گیا. جب حضرت عمر نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ یہودی بول پڑا, اس نے کہا عمر جس بات کا فیصلہ تم کرنے جا رہے ہو ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ فیصلہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں کر دیا ہے, اب تم جو چاہو فیصلہ کرو. حضرت عمر فاروق اعظم لرز گئے, کانپ گئے اور کہنے لگے ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. گھر کے اندر تشریف لے گئے, ننگی تلوار لائے اور اسی تلوار سے اس مسلمان کے گردن کو, اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور فرمایا ھذا قضاء عمر من لم يرضى بقضاء نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمر کا فیصلہ ہے, جو ہمارے نبی کے فیصلے سے راضی اور خوش نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے, یہ عمر کا فیصلہ ہے. پورے مدینے کے اندر شور مچ گیا, کہرام مچ گیا, دشمنوں نے بھی خوب آہو ویلا مچایا کہ اب تو عمر کی تلوار مسلمانوں کی گردنوں پہ چلنے لگی ہے, عمر مسلمانوں کے ان کو قتل کرنے لگے ہیں, یہ کون سا دین ہے جو محمد لے کے آئے. یہودیوں نے بھی شور مچایا, منافقوں نے بھی شور مچایا, خوب شور مچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر وہ جو قتل ہوا تھا اس کے ورثہ, اس کے ماں باپ, اس کے اعزاز قارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس کی دیت دلائیے, ہم کو قصاص چاہیے. مسلمان اجلے صحابہ تڑپ گئے اور کہنے لگے ایک مسلمان کے اس عمر نے قتل کیا ہے, کیا عمر قتل کر دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے اسلام کا قانون ہے خون کے بدلے خون ہے, اس لیے عمر کو قتل کر دیا جائے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران و پریشان ہوئے, لیکن قربان جاؤ اس عمر کے اوپر, اس عمر کی ذات اور اس کی شخصیت پر جس کے مشوروں پر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین بھیج دیا کرتا تھا, قرآن کی آیتیں اتار دیا کرتا تھا. اگر عمر نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں, حضرت جبریل فوراً لے کے آئے, کہنے لگے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. عمر وہ شخصیت, اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبریل کو بھیجا اور اپنے نبی پہ قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے محبوب تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے یہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس نے تیرے فیصلے کو مانا ہی نہیں, اور جو تیرے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں اور وہ کافر ہے, اور کافر کا قتل کر دینا اسلام کے اندر جائز ہے, عمر کو اس کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں؟ آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ سے ایک سوال ہے کہ جو عمر کے دربار میں نبی کو چھوڑ کے آ جائے وہ رب کی زبان سے کافر کہلایا جائے, اور آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتے ہو, اللہ کے نبی کے قرآن, اللہ کے نبی کے اوپر نازل کیے ہوئے قرآن کو سنتے ہو, اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہو ہمارے مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے, ہمارے پیر صاحب کا یہ فرمان ہے, ہمارے امام کا یہ قول ہے, ہمارے فلانے بڑے اور بزرگ کا یہ قول ہے, تمہاری جرات کیسے ہوتی ہے؟ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننا نہیں گوارا کیا ہے, بلکہ نبی کو اپنی امت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے مختلف امتیں بنائی ہوئی ہیں نبی کو اپنے مذہب پہ لانا چاہتے ہیں, نبی کے مذہب پہ آنا نہیں چاہتے بلکہ نبی کو گھسیٹ کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے مذہب کے مطابق. اور ایک شخص نے اللہ معاف کرے, وہ امام اپنے آپ کو مجدد مہتے حاضرہ اور اعلیٰ حضرت اور پالا حضرت اور پتہ نہیں کتنے حضرت کے جو ہے کہلواتا ہے بریلی کے اندر پیدا ہوا, اس کے ماننے والوں نے اللہ اکبر اس نے کیا دیا, ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت, میں نے اس کا نام رکھا مغلظات اعلیٰ حضرت, ملفوظات نہیں مغلظات اعلیٰ حضرت ہے, وہ اس میں مغلظات ہی اس نالائق نے بکے ہیں, اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجے. بہرحال اب تو مر گیا اس لیے وہ اس میں کوئی شک نہیں, کو مشرک تھا وہ. تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسلام کی چار نہریں تھیں, شافعی مالکی حنبلی. یہ ان بیچارے جو موجودہ دور کے لوگ ہیں نا جو شافعی مالکی حنبلی, ان کے لیے بہت عظیم بات ہے یہ, اور جو دعوے کرتے ہیں چاروں برحق ہیں چاروں برحق ہیں, ان کے لیے بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے. وہ بھی حنفی ہے بدتی ہے, وہ حنفی بدتی ہے. وہ کیا کہتا ہے, اسلام کے چار نہریں تھیں, رفتہ 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 تینوں نہریں خشک ہو گئیں, اب ایک ہی نہر جاری ہے اور وہ ہے حنفی مذہب کی نہر. اللہ اکبر. تو یہ بیچارے حنفی یہ جو شافعی مالکی حنبلی ہیں یہ تو گئے, ان کی تو نہر ہی پھو ہو گئی, سوکھ گئی احمد رضا خان صاحب کے مقابلے میں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ان کی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں تینوں نہریں سوکھ گئیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تین حق کی باتیں ختم ہو گئیں, اب ایک ہی حق کی بات رہ گئی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے یعنی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے, تو انہوں نے کہا امام مہدی علیہ السلام جو ہے جب آئیں گے تو پوچھا گیا کہ وہ کون سے قانون پہ عمل کریں گے, تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے قیامت کے قریب ہوگی تو وہ حنفی مذہب میں رہیں گے. کس مذہب میں رہیں گے؟ حنفی مذہب میں رہیں گے. کہیں گے سوال کرنے والے نے سوال کیا کس طریقے پہ نماز پڑھیں گے, تو اعلیٰ حضرت فاضل مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ وہ حنفی مذہب کے مطابق نماز ادا کریں گے. یہ دیکھیں ان کو علم غیب دیا گیا ہے, ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کو یہ اصل میں ایک سازش ہے, ایک سازش ہے امت کے درمیان اختلاف اور تفرقے کرنے کی. غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر ایک کلمے کا دعویٰ کرتا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے جی مسلمانوں آؤ ہم صحیح راستے پہ ہیں, وہ مسلمان آؤ ہم صحیح راستے پہ, وہ مسلمان آؤ ہم صحیح, ہر ایک اپنے آپ کو حق کہلوانے کی. سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں آپ کیسے کیا فیصلہ کرو گے, کیسے پہچانو گے, کیسے آپ جو ہے سوچو گے کہ کون سا مذہب حق ہے, کون سا مسلک حق ہے, کون سی ٹولی حق ہے؟ کیا ایسا کہہ دو گے نہیں نہیں ہم کچھ بھی نہیں مانتے, ہم بس اب ناستک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں, بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسلام کے اوپر جو یہ چار یہ 7500 جو بیوپاری کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں, آپ کا فرض ہے کہ اس میں ڈھونڈیں, اس کے اندر تلاش کریں. اگر آپ کو ایک گلاس اسی ورجنل گلاس کی ضرورت ہو کہ یہ گلاس جاپانی ہونا چاہیے تو, اور 100 کہنے والے گلاس کھڑے ہیں 100 دکاندار اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جاپانی وہ بھی جاپانی وہ بھی جاپانی, تو آپ کیا گلاس ہی نہیں لو گے چھوڑ کے چلے آؤ گے؟ نہیں, آپ کہو گے ہمیں جاپانی گلاس چاہیے تو لاؤ ڈھونڈوں بھائی اس میں کون سے جاپانی ہے اور کون سی چائنیز ہے, کون سا انڈین بنا ہوا, کون سا پاکستانی گلاس بنا ہوا, ڈھونڈیں گے کہ نہیں ڈھونڈیں گے؟ اسی طرح سے آپ کو چونکہ گلاس کی ضرورت ہے اس لیے آپ اس کو ڈھونڈو گے, اسی طرح سے آپ کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کے بغیر زندہ رہنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان جو اسلام کے بغیر زندہ رہے. اس لیے میرے دوست, میرے عزیز, میرے بھائی, آپ اس کو ڈھونڈیں کہ حق کہاں ہے, حق کہاں چھپا ہوا ہے, اس حق کی تلاش اور جستجو کریں اور اپنے ہاتھوں میں دو چراغ لے لیں. وہ دو چراغ کیا ہوں؟ ایک ہاتھ میں قرآن کا چراغ لے لیں اور ایک ہاتھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا چراغ لے لیں اور انہی روشنیوں میں ان کو چھانٹیں, انہی کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں ہیرا کہاں چھپا ہوا ہے اور جہاں چھپا ہو ان کیڑے مکوڑوں کو ہٹا دیں اور ہیرے کو اٹھا لیں. یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی, یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ مشال اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر انہیں کہیں گے جناب یہ مشرک ہے یہ شرک کرتا ہے, کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ آؤ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے دعوے کرتے ہیں ایمان کے لیکن وہ مشرک ہیں, بباطن وہ مشرک ہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ان کے دلوں کے اندر شرک ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا یہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیلیں کیا ہیں میں آپ کو اس کی دلیلوں کے ساتھ قرآن اور سنت اور اسی طرح سے تاریخ اور سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. بس آپ کی مختصر سی تھوڑی سی توجہ ہمیں چاہیے اور دو تین پوائنٹس میں بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنی منزل اگلی مجلس میں اس کو رکھوں گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ہر کلمہ پڑھنے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صرف کلمہ ہی پڑھ کر کے آدمی یہ سوچے کہ میں مسلمان ہو جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آئیے میں اس کی دلیلیں دوں. آپ اور ہم اور پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں, اس بات کے اوپر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے, اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حکم کو مانے اور بعض حکم کو نہ مانے تو وہ کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ بولے, حضور کے بعض احکام کو مانتا ہے اور بعض احکام کے اوپر نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں داخل ہو سکتا ہے, وہ کافر ہے. ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے تمام احکام کو وہ بسر و چشم قبول کرے, یہ نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. بعض کو قبول کرے بعض کو نہ قبول کرے. اسی طرح قرآن ہے, قرآن کریم کے بعض حصوں کو مانے اور قرآن کریم کے بعض حصوں کو قبول نہ کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ قرآن ہے, وہ کہے میں آدھا قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آدھے قرآن کے اوپر ہم نہیں ایمان لاتے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں, تو وہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان. ہر ایک اس بات کے اوپر, اس کی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. ایک شخص ہے جو توحید کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے, موحد ہے, توحید کو مانتا ہے جانتا ہے, لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکات کو مانتا ہے، لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے. آپ بتائیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اسلامی اخلاق اور اسلامی آلہ اور اقدار کا سب کا وہ مالک ہے، عمل کرتا ہے، لیکن جب اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، جی اسلام میں نماز نہیں ہے، ہم نہیں مانیں. آپ بتائیں، وہ مسلمان ہے، توجہ میری طرف، وہ مسلمان ہے، نماز کا انکار کرنے والا مسلمان ہے. اسی طرح سے وہ توحید کو مانتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ روزے کا انکار کرتا ہے، تو مسلمان ہے. میں آپ کو یہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور کلمہ توحید. آدمی کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے. اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے زکات ہے، یعنی آدمی سب کے اوپر یقین رکھے، سب کے اوپر عمل کرے، لیکن ان رکنوں میں سے ایک رکن کا انکار کر دے، ایک رکن کو نہ تسلیم کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لیکن چونکہ نماز کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ بالاجماع کافر ہے. ایسے شخص کا خون بہانا حلال ہے، ایسے شخص کا مال لینا حلال ہے، ایسے شخص کو قتل کر دینا واجب. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، جدائی پیدا کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے، بعض کے اوپر نہیں ایمان لائیں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک دوسری راہ نکالی جائے. تو یہ نماز، روزہ، حج، زکات، ماننے توحید اور روزہ اور زکات کو قبول کرنے والا لیکن نماز کا انکار کرنے والا، ظاہر ہے وہ ایک تیسری راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کی نظر میں، اسی لیے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح کر دی کہ جو بندہ بعض حکم کو مانے اور بعض کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات کی نہیں ہو گئی؟ واضح طور پہ سمجھ میں آئی کی نہیں آئی؟ ایک اسی طرح سے ایک اور آپ سمجھیں کہ ایک آدمی توحید کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، خرافات نہیں کرتا، فرشتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اسی طرح سے تقدیر کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ اس میں ہے، آخرت، قیامت، قیامت کا وہ انکار کرتا ہے. قیامت کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس ہم اس دنیا میں جو کھا لیں، پی لیں، مر جائیں، قیامت قیامت کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. آپ یہ بتائیں وہ مسلمان ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس پوائنٹ کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کلمہ توحید یہ بنیاد ہے، اس کے ارکان یہ نماز، روزے، حج، زکات ہیں، اس کے بعد ایمان کے ارکان ہیں یہ چھ، تؤمنون باللہ وملائکتہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ملائکہ کے اوپر ایمان لاؤ، رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اسی طرح سے آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اور چھٹی چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ، قسمت اور تقدیر اور نصیبے کے شر اور خیر ہونے کے اوپر، برے اور بھلے ہونے کے اوپر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے. ان ارکان ایمان میں سے نماز کے، روزے، حج، زکات، کلمہ توحید سب کچھ ادا کرتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن صرف آخرت کا انکار کرتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان؟ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح سے اور بھی آپ لے لیں، مکمل طور پہ اسی طرح کی مثالیں لے لیں کہ وہ سب کچھ مانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، یا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، تو مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے. قرآن کو بھی مانے، تورات، زبور، انجیل کا انکار کرے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، تورات، زبور اللہ نے نہیں اتاری ہیں، انکار کر دے، وہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک جز کا انکار کرنے والا، اسے کلمہ توحید کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو اس نقطے کو، اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو لگے بچے جھنکھاڑ ہیں، جو جھاڑیاں ہیں جن میں آپ الجھ الجھ کے اچک اچک کے چل رہے ہو نا، وہ تمام سب جھاڑیاں اور بیڑیاں کٹ جائیں گی اور ایک حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی اور اللہ کے اس دین اور اسلام کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لو گے، پھر آپ کو فیصلہ کرنے کے اندر بالکل آسانی ہو جائے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سب کچھ مانتا ہے، صرف نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، سب کچھ مانتا ہے آخرت کا صرف انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، سب کچھ مانتا ہے قرآن کا صرف انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ایک جز کا جو کہ ایک درخت کی چند شاخیں ہیں، کلمہ توحید یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، وہ دین جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر نافذ کیا اور لے کے آئے، اور وہ دین، وہ فریضہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر اترا اور ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ میرے عزیزو، نماز بھی ہمارے اوپر فرض کی گئی، روزے بھی ہمارے اوپر فرض کیے گئے، زکات بھی ہمارے اوپر فرض کیے گئے، حج بھی، اور اسی طرح سے اللہ کے اوپر ایمان لانا، روزے اور اللہ کے فرشتوں، ملائکہ اور کتابیں اور آخرت، ان سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ ان تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس دنیا کے اندر دے کے بھیجا گیا، اور صرف اللہ کے رسول کو نہیں بلکہ اس اہم فریضے کو لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ اور وہ فریضہ کیا ہے؟ اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے عیسیٰ آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے موسیٰ آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے یعقوب آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ابراہیم آئے، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نوح آئے، غرض جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے، اور وہ فریضہ ہے توحید کا فریضہ، اہم فریضہ جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، اس اہم فریضے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب لے کر کے آئے۔ اور نماز روزے یہ اسی جڑ کی، اسی پیڑ کی شاخیں ہیں، تو جب شاخوں میں کسی ایک شاخ کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، تو جو جڑ ہے اس جڑ کے اندر بعض کو ماننے والا، توحید کے بعض حصوں کو قبول کرنے والا اور بعض حصوں کا انکار کرنے والا کافر کیوں نہیں ہو سکتا ہے، مشرک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے حقیقت کی نہیں حقیقت؟ جب سب مانتے ہیں نماز روزہ حج زکات یہ فرع ہے، یہ شاخ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور میں دلیلوں سے اس کو ثابت کروں گا، احادیث سے، دلیلوں سے، سیرت کے دلیلوں سے میں انشاءاللہ تعالی اس کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ سوچئے کہ جو توحید کا، اگر وہ توحید کا انکار کرے یا توحید کے بعض حصوں کا انکار کرے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کی جو توحید ہے اس کے بعض حصوں کو مانے اور بعض حصوں کا انکار کرے، تو وہ کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت کو عالم الغیب ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو خالق ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو مدبر ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کو سمیع بصیر ماننا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ رب العزت کے سامنے رکوع کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی توحید ہے، قیام تعظیم کرنا یہ بھی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے نہایت ہی عجز و انکساری اور ذلت و رسوائی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، اسے آواز دینا، اسے سکھ اور دکھ میں اٹھتے بیٹھتے آواز دینا، یہ بھی توحید ہے، یہ تمام سب توحید ہے۔ آپ بتائیں اگر ان توحیدوں میں کوئی آدمی 10 کو مانے ایک کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اور ہم میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ویسے مسلمان بھی نہیں بلکہ ٹناٹن مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کے نام سے ٹناٹن سنی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کو حاکم مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے، زکات بھی دیتے، نفل بھی کرتے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے توحید کے اندر گھوٹالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے علاوہ کسی کو رکوع نہ کرو، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدے نہ کرو، یہ درگاہوں اور مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میرے علاوہ کوئی کائنات کے اندر تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، ہم میں ہوں، حی ہوں، قیوم ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے ایک طبقے نے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی ہے سب کچھ، لیکن فلانے حضرت بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، فلانے حضرت بھی ہیں، خواجہ اجمیری بھی ہیں، غوث پاک بھی ہیں، فلانے حضرت بھی ہیں، دادا گنج بھی ہیں، گلبرگہ والے پر بابا گیسو دراز بھی ہیں، چراغ دہلوی بھی ہیں، نظام الدین بھی ہیں، فلان سب، ان سب کو تو نے غیب دیا ہوا ہے، یہ سب بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ سب ہمارے حاجت روا ہیں، یہ سب مشکل کشا ہیں۔ اور دلیل، یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دو چار شعر، اور یہ کس کی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ کون مانتا ہے، یہ ان بیچارے قبر پرستوں کے سب سے بڑے امام ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب سوئے اتفاق کہیے کہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی رہے، ان سے جو مانگتے ہیں جو کرتے ہیں وہ تو چھوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، یعنی وہی ذات جو عرش کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی خدا ہو کر کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں، نعوذ باللہ، مصطفیٰ بن کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھے جاتے ہیں، اور یہ تو یہ ہیں غوث پاک اور صحابہ کرام کا، خیر تو وہ نام ہی لینے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو بیچاروں کو اولیاء اللہ کے زمرے میں یہ بیچارے جانتے ہی نہیں، کوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت عثمان، ان لوگوں کی کبھی کوئی نظر نیاز دلاتا ہے؟ کسی ظالم نے دلائی ہے؟ کوئی نہیں دلاتا ہے، کوئی نہیں دلاتا۔ زیادہ یہ زیادہ ولیوں کے تعلق غوث پاک سے جوڑتے ہیں، پانچویں چھٹی صدی ہجری سے ان کے ولایت کا تعلق چلتا ہے غوث پاک کے نام۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو وہ ہیں، اس 14 صدی کے امام، اپنے آپ کو امام کہلانے والا، حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کہلانے والا، اس کے مریدوں نے اس کے بارے میں، اور وہ خود کیا کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب، چنانچہ ان کے مرید نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں شعر کہے ہیں، وہ کیا کہے ہیں کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا۔ احمد رضا خان صاحب کون ہیں؟ یہ بریلی کے امام ہیں، ہاں، کہتے ہیں کہ خلق کے حاجت روا احمد رضا، ہے میرا مشکل کشا احمد رضا، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت فرمائے میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں تمہاری بگڑی بنانے والا، اللہم لا مانع لما اتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دینے پہ آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ساری بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار کے اوپر لٹکا دے، تو جسے چاہے عزت و رفات کی بلندیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت و رسوائیوں کے گڑھوں کے اندر ڈھکیل دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر اور بھلائی ہے، تو ہی ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے میرے علاوہ تمہارے دکھوں کو ٹالنے والا، کون ہے میرے علاوہ، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے میرے محبوب، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب، میں تم سے قریب ہوں، جب تم اسے آواز دیتے ہو تو میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارے 14 صدی کے یہ ملانے بیچارے، یہ شورا، اور یہ اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کہنے والے لوگ، اور اپنے آپ کو پکے سکے اہل سنت، یہ منہ اور مسور کی دال والی بات یہ کہنے والے لوگ، یہ کہتے ہیں کیا، کون دیتا ہے مجھ کو، کس نے دیا، کون دیتا ہے مجھ کو، کس نے دیا، جو دیا تم نے دیا احمد رضا، نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بتاؤ مجھے مسلمانوں، یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ جو یہ اللہ کی قسم، یہ عقیدہ تو وہ مشرکین مکہ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے بتوں کے ساتھ سامنے، وہ بھی کہتے تھے یہ تھوڑی کچھ دے سکتے ہیں، ہم تو ان کو صرف ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت چڑھاوے جو کرتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ سے قریب کر دیں، لیکن یہ شعر دیکھیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی طرف سے بنا کے نہ میں کوئی شاعر ویر نہیں ہوں, یہ نہ سمجھے میں اپنی یہ میں حوالے دوں گا یہ کس کتاب سے نقل کیے گئے ہیں. نفخۃ الروح ایک کتاب ہے اور مولانا ایوب ربی صاحب اسی طور کے سب شعرا ہیں ان کی کتاب ہے, ان کی کتاب میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا, جو دیا تم نے دیا احمد رضا, دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا, دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا, ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا. سوچ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ توحید ہے. جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے, جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے, جام کوثر کا پلا احمد رضا. یہ پدی کے شوربے اللہ کے نبی حوض کوثر پہ بیٹھیں گے, یہ تو مبتدع بدعتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر کیا بات مائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, اور ان کے بدعتی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو شک کرے اس کے ایمان میں مجھے شک لگے گا. یہ تو بدعت کے امام تھے بیچارے. یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت دن پہنچیں گے حوض کوثر پر, تو صحابہ اور فرشتے انہیں گھسیٹ کے لے کے جہنم میں جا رہے ہوں گے, تو اللہ کے نبی کہیں گے اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں, میرے قریب کرو. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث من بعدک, اے نبی آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا گھوٹالے کیے ہیں, کن کن چیزوں کو نیاز انہوں نے داخل کرائی, فاتحے انہوں نے داخل کرائے, قبروں پہ چادریں انہوں نے جائز کرائیں, قبے انہوں نے بنوائے, گنبدیں انہوں نے بنائیں, شیرنیاں انہوں نے کھائے, بتاشے انہوں نے ایجاد کروائے, اور باقاعدہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے فہرست کی فہرست کی. احمد رضا خان صاحب جب مرنے لگے تو ان سے پوچھا گیا آپ کے مدار پہ کیا کیا نیاز اور فاتح ہونے چاہیے, تو انہوں نے ایک لسٹ لکھوائی تھی, ان کی کتاب میں موجود ہے, ہمارے پاس ملفوظات اعلی حضرت موجود ہے, اس کے اندر لکھے ہیں کچوڑی ہونی چاہیے, پوڑی ہونی چاہیے, ہفتے میں ایک دفعہ اگر مرغ مسلم ہو تو چلے گا, اسی طرح سے باقاعدہ دودھ کی کلفی اور شیرنی اور کیا کہتے ہیں, یہ پوری لسٹ ہے وہ میں بتاؤں گا کبھی, وہ باقاعدہ لکھائے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے ایجاد کرائی. وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو انہوں نے اور آپ کے درجے اور مقام سے ہٹا کے عرش کے اوپر آپ کو انہوں نے ظالموں نے بٹھایا تھا, آپ کے دین میں انہوں نے کیسے کیسے گھٹیا باتیں کری تھی, کیا کیا انہوں نے گل کھلائے تھے, اے اللہ کے نبی یہ بدعتی لوگ ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, انہیں مجھ سے دور ہٹاؤ, انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا ہے. فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے ایسے لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے. یہ جام کوثر, یہ دیکھیں علامہ حالی نے کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, یہ لوگ ہیں. جام کوثر ان کے ہاتھ میں رہے گا, بریلی کے ہاتھ میں جام کوثر رہے گا. ارے کوئی عمر فاروق اعظم ابو بکر کی بات کرے تو سمجھ میں بھی آئے, یہ بریلی کفرستان کا علاقہ, وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ میں, بریلیوں کے ہاتھ میں جام کوثر ہم کو پلا احمد رضا. اور کیا کہتے ہیں, تو ہے داتا, میں کیا بتاؤں ان کو کیا بتاؤں, تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا, تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا, میں تیرا ہوں اور تو میرا احمد رضا. اور احمد رضا خان صاحب نے ان کی کتاب ہے حدائق بخشش, ہم لوگ خوب پڑھتے تھے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, اور پتہ نہیں کیسے مانگتا ہی نہیں تھکتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور پتہ نہیں کیا کیسے پڑھتے تھے. اس میں سے ایک شعر مجھے یاد آیا, احمد رضا خان اپنے آپ کو بلکہ پورے دنیا کے لوگوں کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اللہ کا کلمہ, اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے, یہ کہتے ہیں ہم توہین نہیں کرتے, یہ دیکھو توہین کا ایک عنصر دیکھو بڑا عظیم ہے. کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ہدایت بخشش, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حج کرنے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاروں طرف گھوم گھوم کر کے یہ شعر کہتے کہ اے احمد رضا تجھے کون پوچھے یہاں پہ, تیرے جیسے کتے تو یہاں بہت پوچھ رہے ہیں, یہ کتا مردود, یہ کتا, تو اپنے آپ کو کتا کہ, تو صحابہ کرام کو کتا کہنا مردود, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, نعوذ باللہ. صحابہ کرام کتے تھے، امام ابو حنیفہ کتے تھے، امام بخاری کتے تھے، امام شافعی کتے تھے، کون تھے؟ تو اپنے آپ کو کتا کہ، تو کتا ہوگا اس لیے تو اپنے آپ کو کتا کہتا ہوگا، تو خنزیر ہوگا اس لیے آپ کو خنزیر کہتا ہوگا، تو کہے اپنے آپ کو. لیکن ان ائمہ محدثین کو، ان صحابہ کرام کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ خوش ہوا ہے، وہ کون سے کتے تھے؟ یہ یہی تو کہنا چاہتا ہے. اپنا کتا بنا تو سب کو کتا بنایا. ایک شہر میں ایک کبڑا تھا، تو کسی نے کہا یہ بتا تیرا کبڑا پن صحیح ہو جائے یا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں، تجھے کون سی بات پسند ہے؟ اس نے کہا میرا کبڑا پن نہ صحیح ہو چلے گا، پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں، میں یہی چاہتا ہوں. ایسے ہی وہ بھی، یہ کتا ہوا تو سارے کتے، اور یہ کتے ایسے لوگوں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور کتے جنت میں تو جائیں گے نہیں، ظاہر کتے جنت میں نہیں جائیں گے، کتے تو جہنم میں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کتوں کی جنت میں کہاں وہ ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں. اور تو سنیں ایک اور شعر ہے، انہوں ان کے ماننے والے نے کہا کہ میرے آقا میرے داتا مجھے ٹکڑا مل جائے، میرے آقا میرے داتا، یہ احمد رضا خان صاحب کے شان میں ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے، میرے آقا میرے داتا مجھے ٹکڑا مل جائے، دیر سے آس لگائے ہے یہ کتا تیرا. احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے بنے، یہ بیچارہ ان کا کتا بن گیا. دیکھ کتوں کے سلسلے کتنے لمبے چل رہے ہیں، یہ کتے در کتے، کتے در کتے، کتوں کے کتے، کتوں کے کتے، کتوں کے کتے آ رہے ہیں. اور موجودہ دور میں میرا خیال ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں جو اپنے آپ کو مجاور یا قبر پرست یا جو اپنے آپ کو علماء مفتی یہ ٹی ڈی ایس کے ہوں گے، یہ ان سے جو اوپر والے کتے رہے ہوں گے ان کے کتے ہوں گے، یہی تو ہوگا نا، یہی ہوگا. کیونکہ ان کے عقیدے ہیں کہ یہ سلسلے در سلسلے چلتے ہیں، سلسلے در سلسلے چلتے ہیں، بزرگوں ولیوں کے جو ہے سلسلے چلتے ہیں ان کے. اسی طرح سے یہ کہہ رہا ہے ایک شاعر کہ اس عبید رضوی پر، عبید رضوی رضا احمد رضا کی طرف منسوب کر کے رضوی کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے بھی استاذ بہت سارے تھے، کوئی فلانے رضوی ہے، ڈھکانے رضوی ہے، ہم بھی کسی زمانے میں عجیب کیا کیا بتائیں، ایسے فخر کرتے تھے اس کے اوپر، رضوی عضوی لکھنے پہ کتنا اچھا نام ہے، ہمیں کیا معلوم یہ رافضی شیعوں کے نام ہے رضوی عضوی، یہ بیچارے وہی تھے رافضی. تو کہتے ہیں اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر، اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر، بد صحیح چور صحیح، بد صحیح چور صحیح، ہے تو وہ کتا تیرا. بد صحیح کہیں گے یہ آج اب میں کہاں سے کتوں کے شیر اٹھا لایا، یہ کتوں ہی کے شیر ہیں، یہ اسی لیے لایا میں کہ آپ کو وہ حقیقت بتلاؤں اور وہ آئینہ دکھلاؤں. میرے بھائیو وہ آئینہ دکھلاؤں جس آئینوں میں، جس آئینے میں، اور وہ کتاب و سنت کا آئینہ ہو. انسانیت کا احترام اسلام نے سکھایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو کہیں کتا نہیں کہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کبھی کتا نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو کتا نہیں کہا، امام ابو حنیفہ نے کتا نہیں کہا، امام شافعی نے کتا نہیں کہا، امام احمد بن حنبل، امام مالک نے کتا نہیں کہا، کسی نے بھی. یہ 1400 کے یہ مردود لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کتے کتے خنزیر حضور کے سب کچھ کہتے ہیں، یہ غلو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اللہ نے انسانیت کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ ارذل المخلوقات اپنے آپ کو تعبیر کرتے ہیں. تو میرے دوست اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہی احمد رضا خان صاحب ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کے واقعات میرے پاس موجود ہیں، کتابیں. ایک کوئی شمس الدین صاحب تھے بزرگ، کیا کیا دیکھیں، عقیدے دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک، عالم الغیب، سب کچھ. کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے اندھیری رات میں، تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے. لیکن یہ دیکھیں احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ میں آپ کو بیان کروں، اور ان کے ماننے والوں کا اپنی کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا. کوئی شمس الدین صاحب حنفی تھے، ان کے بارے میں نقل کیا، وضو فرما رہے تھے اتنے میں، وضو فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں اپنے ایک کھڑاؤں سمجھتے نا، پہلے چپل نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، تو لکڑی کے بنا کر کے، آج بھی سادھو ودھو کھڑاؤں پہنتے ہیں، اور یہ بزرگ وغیرہ جو خانقاہوں میں رہتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں کھڑاؤں. تو اسی کھڑاؤں کو ہوا میں اچھالا وہ کھڑاؤں اڑ گیا. اور دوسرا جو کھڑاؤں تھا وہ اپنے مرید کو حضرت نے دیا، کہا اس کو حفاظت سے رکھو اور انتظار کرو تک کہ دوسرا کھڑاؤں نہ آ جائے. چنانچہ کئی سال کے بعد شام کی طرف سے ایک شخص وہ کھڑاؤں لے کر کے ہدیوں کے ساتھ بابا کے پاس حاضر ہوا. تو بابا نے کہا مرید کو بلایا, کہا وہ کھڑاؤں لاؤ. کہا حضور یہ کھڑاؤں آپ کی حاضر ہے. اور واقعہ بتایا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا اور وہاں پر مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور میرے سینے پر سوار ہو کر کے انہوں نے تلوار رکھی, تو میں نے دل ہی کے اندر آپ کو آواز دیا. کس کے اندر؟ سوچیں شام کا علاقہ اور کہاں بزرگ کہاں تھے اللہ بہتر جانے, اور وہ بھی دل کے اندر کہا کہ آواز دی تو آپ کا یہ کھڑاؤں آ گیا. اور اس طرح سے جو ہے ہماری جو ہے نجات ہو گئی, اور یہ کھڑاؤں اس کے سر پہ کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ مارنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا, اور اس طرح سے ہم بچ گئے. اس لیے یہ ہدیے قبول فرمائیے. یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بزرگان دین دلوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں کو کتنی بھی دور کیوں نہ ہوں اس کو سنتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, اس کے اوپر تصرف کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک, یہ خاصیت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دلوں کے راز دلوں کے بھید جاننے والے یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ابھی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان کے فہرست میں آ تو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مشرک ہے, مشرک ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایسے گھٹیا اور کرامتیں اور واقعات بیان کر کے اپنے بزرگوں کی اور اس طرح کے عقیدے رکھیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی میں آگے بھی بڑھانے کی کوشش کروں گا اور ان شبہات کو دھیرے دھیرے میں لاؤں گا, اور ہو سکتا ہے دو تین مجلسیں چلیں. اس کے لیے جو ہے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں, اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین.